اقرأ خيرا ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. آج انشاءاللہ ہم لوگ لقمان علیہ السلام کے بارے میں ڈسکس کریں گے قصص القرآن کے سلسلے میں، اور سورہ لقمان ہی کی آیت ہم نے لی ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 13-19.
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر تلاوت جب اپلوڈ ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ تلاوت تب ہی سن لیں گے. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اسی کے ذمے ہے اور اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے. یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. اس کی ماں نے زوف پر زوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا. میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے, لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا, تو ان کی بات ہرگز نہ مان. دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے, مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے. پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے. اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو. اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا, کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو, اللہ اسے نکال لائے گا, وہ باریک بین اور باخبر ہے. بیٹا, نماز قائم کر, نیکی کا حکم دے, بدی سے منع کر, اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر. یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے. اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر, نہ زمین میں اکڑ کر چل. اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا پست رکھ. سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج اور موقع فراہم کیا, اور ایک اور ہماری الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کلاس ہو رہی ہے. اور آج ہم نے لقمان علیہ السلام کے بارے میں لینے کا سوچا, کیونکہ ان کے نام پر ایک سورت ہے. حکیم لقمان کے نام سے یہ بہت مشہور تھے, اور عرب کے لوگ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے. ان کے بارے میں جو رائے پائی جاتی ہے, کیونکہ قرآن اور حدیث میں ہمیں کوئی زیادہ اس میں ڈیٹیل میں کوئی بات پتہ نہیں چلتی. قرآن کی یہ آیات ہے جن میں ان کے بارے میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا وصیت کی تھی, اور احادیث میں ہمیں کوئی ایسی پراپر حدیث نہیں ملتی ہے جس میں پتہ چلتا ہو کہ لقمان علیہ السلام کون تھے. لیکن سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ لقمان, اور ہم یہاں علیہ السلام ان کو صرف اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی نبی تھے, بلکہ ان کے بارے میں جو رائے زیادہ اوتھینٹک پائی جاتی ہے کہ یہ کوئی ایک بہت ہی حکیم اور دانا شخص تھے, اور اپنی قوم میں اور دوسرے الگ علاقوں میں بھی, بہت زیادہ دور دراز کے علاقوں میں بھی وہ بہت مشہور ہو گئے تھے اپنی حکمت اور دانائی کی وجہ سے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں خود فرما رہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور دانائی سے نوازا تھا. یعنی بہت انٹلیکچوئل پرسن تھے, صحیح موقع پر کس طرح کی بات کی جائے ان کو یہ ساری چیزیں آتی تھیں. اور اسی بنا پر عرب کے علاقے میں, اور جو ان کا علاقہ تھا سوڈان اور مصر کے پاس کا علاقہ, وہاں پر بھی وہ بہت مشہور ہو گئے تھے. تو زیادہ جو صحیح رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہ نبی تو نہیں تھے, لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ نبی تھے یہ کون تھے. لیکن زیادہ تر اسکالرز کی رائے یہ ہے کہ یہ نبی نہیں تھے, لیکن بہت ہی اچھی شخصیت کے مالک تھے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے. اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی اسی کی تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اور بعض اسکالرز کا کہنا یہ ہے, بعض سیرت نگار یا اسکالرز یا تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ ایکچولی داؤد علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے تھے, یعنی بنی اسرائیل ہی کے شخص میں سے تھے, اور داؤد علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے تھے, اور اسی وقت سے یہ بہت زیادہ مشہور ہوئے. بہرحال یہ دونوں رائے پائی جاتی ہیں, اور جو بعض تحقیق سے بات پتہ چلتی ہے کہ لقمان علیہ السلام کی شخصیت عرب میں ایک حکیم اور دانا کی حیثیت سے مشہور تھی. جو عربی زمانے کے زمانے جاہلیت کے جو شعرا ہیں, جیسے امراء القیس, لبید, آشا, یہ سب ان کے شاعری میں ان کا لقمان کا ذکر ملتا ہے. اور اہل عرب میں جو پڑھنے لکھنے والے لوگ تھے, ان کے پاس صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کا ایک مجموعہ بھی تھا. یعنی ان کے پاس کچھ لکھی ہوئی چیزیں تھیں جس کو وہ صحیفہ لقمان کہتے تھے, یا لقمان کے نام کا مجلہ جو کہا جاتا ہے, اس طرح سے اس کو جانتے تھے. کہا جاتا ہے جب ہم سیرت پڑھتے ہیں, سیرت ابن ہشام میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے مدینہ کا جو سب سے پہلا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہوا, وہ سوید بن سامد کا ہمیں نام ملتا ہے. اگر آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. وہ حج کے لیے مکہ گیا تھا. وہاں پر اس نے اپنے قاعدے کے مطابق, جیسے وہ اس زمانے میں وہ لوگ حج کرتے تھے, تو وہ حج کے دوران ہی جب وہ حج کر رہا تھا تو اس کو یہ بات کی خبر ملی کہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخص ہیں جو کہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں. تو وہ اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے سوید بن سامد بھی وہاں گیا, اللہ کے رسول سے ملاقات کی, اور اللہ کے رسول خود مختلف جو وفود آئے ہوئے تھے حج کے لیے ان سے ملاقات کر رہے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے. جب سوید بن سامد سے آپ کی ملاقات ہوئی تو وہ آپ سے بہت متاثر ہوا, اور سوید نے جب آپ کی تقریر سنی, اللہ کے رسول کی باتیں سنی, تو اس نے کہا کہ آپ جو باتیں بتا رہے ہیں ایسی ہی ایک چیز میرے پاس بھی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا وہ کیا ہے, ذرا بتاؤ. تو اس نے کہا کہ مجلے لقمان, یعنی اس نے لقمان علیہ السلام کے مجلے کا نام لیا. پھر اللہ کے رسول نے اس سے فرمائش کی کہ اچھا مجھے کچھ حصہ اس کا سناؤ تمہیں یاد ہے تو. تو اس نے وہ حصہ سنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو سن کر کہا کہ بہت اچھا کلام ہے, مگر میرے پاس ایک اور کلام اس سے بھی بہتر ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے اسے قرآن سنایا اور اس نے اعتراف کیا کہ واقعی میں یہ مجلے لقمان سے بہتر ہے. یہ سیرت ابن ہشام میں یہ واقعہ درج ہے. مورخین یعنی جو تاریخ نگار ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ شخص جو سوید بن سامد مدینہ میں جو بہت مشہور تھا, اور اسی بنا پر وہ کامل کے لقب سے پکارا جاتا تھا, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس اس وقت مجلے لقمان کے نام سے کچھ نہ کچھ اوراق تھے جس میں لقمان علیہ السلام کی حکمت بھری باتیں درج تھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بتانا چاہ رہا ہے کہ اے عرب کے لوگوں, اے اہل مکہ, اے اہل قریش, اے اہل عرب, تم دیکھو تو صحیح کہ جس حکیم لقمان کی تم بات کرتے ہو اور جس کے حکیمانہ قول کی تم معترف ہو, تم متاثر ہو, وہ حکیم لقمان وہ تو سب سے پہلے شرک کی تردید کرنے والوں میں سے تھا. اے اہل مکہ, تم سوچو تو صحیح کہ تم اپنے بیٹوں کو دین اسلام سے روک رہے ہو اور شرک کرنے کی ترغیب دے رہے ہو, ان کو شرک پر جمے رہنے کی تم کوشش کر رہے ہو کہ یہ کسی طرح سے ایک اللہ کو نہ مانے. تم یہ تو دیکھو کہ جو حکیم لقمان تھا اس نے تو اپنے بیٹے کو سب سے پہلی وصیت کیا کی تھی, اور اس نے تو اپنے بیٹے سے سب سے پہلا ہی جملہ یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. پھر اس تاریخ کے اعتبار سے اس کے بارے میں جو تحقیق کی گئی ہے کہ یہ معاملت کے بارے میں کہ حکیم لقمان کون تھے, اور اس میں بہت سارے اختلافات ملتے ہیں. کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں ایک تحقیقی مقالہ شائع کیا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لقمان تھے یہ ایکچولی قوم عاد کے تھے, لیکن رود الانف ایک بہت مشہور کتاب ہے, امام سہلی نے لکھا ہے اس کو سیرت پر, بہت ہی بہترین کتاب ہے عربی میں. تو وہ اس میں انہوں نے تحقیق سے یہ بات ثابت کی ہے کہ قوم عاد کے لقمان ایک الگ شخص تھے, اور یہ لقمان جس میں قرآن میں جن لقمان کی بات کی گئی ہے یہ الگ تھے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کئی لوگوں نے, جیسے کہ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے, ابو ہریرہ کی روایت ہے, جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے. ان سب کا بیان یہ ہے کہ یہ ایکچولی یعنی یہ حکیم لقمان یہ ایک حبش کے رہنے والے تھے اور ہو سکتا ہے غلاموں میں سے تھے. یہ بات بھی ایکچولی پورے پائے ثبوت تک نہیں پہنچتی ہے, لیکن اتنا تو معلوم ہے کہ یہ حبشی تھے یا پھر بلیک کلر کے تھے, کیونکہ عرب کے لوگ جو لوگ بھی بلیک کلر کے ہوتے تھے ان کو حبشی کہا کرتے تھے. تو ابو ہریرہ کا بھی ایک کال ہے, مجاہد اکرمہ ان لوگوں سے مروی ہے, اور جابر بن عبداللہ کا بھی کہ وہ نوبا کے رہنے والے تھے. نوبا ایک شہر کا نام ہے. اور سعید بن مسیب کا کال ہے کہ وہ مصر کے رہنے والے تھے, مصر کے سیاہ رنگ لوگوں میں سے تھے. اور یہ تینوں اقوال جو کہ عبداللہ بن عباس کا ہے, جابر بن عبداللہ کا ہے, اور سعید بن مسیب کا, یہ تینوں ملتے جلتے ہیں, کیونکہ عرب کے لوگ سیاہ رنگ لوگوں کو اس زمانے میں حبشی کہا کرتے تھے. اور نوبا اس علاقے کا نام ہے جو مصر کے جنوب اور سوڈان کے شمال میں واقع ہے. اس سے یہ تینوں اقوال ایک جیسے نظر آتے ہیں صرف معمولی الفاظ کے اختلاف سے. تو امام سہلی رود الانف اپنی جو ان کی کتاب ہے, اور ایک اور کتاب ہے مسعودی کی, اس میں جو انہوں نے تحقیق سے بات ثابت کی ہے کہ یہ سوڈان کے رہنے والے تھے, یہ مصر کے کارنر کے رہنے والے تھے, تو ان کی باتیں بھلا عرب میں کیسے پھیلی. تو انہوں نے اس کی تحقیق کی بیان کی ہے کہ یہ شخص اصلاً تو نوبی تھے, لیکن مدین اور عقبا یعنی جو ایلا کا علاقہ ہے وہاں کے تھے. اسی وجہ سے ان کی زبان عربی تھی اور ان کی حکمت بھری باتیں پورے عرب میں مشہور ہو گئیں. اور اس کے بارے میں مزید تحقیق سے وہ کہتے ہیں کہ حکیم لقمان اور لقمان بن عاد یہ دو الگ الگ لوگ ہیں, اور دونوں کو ایک شخصیت قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے. تو بہرحال یہاں پر کچھ ایک اور جو تحقیق کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لقمان حبشہ یا مصر کے رہنے والے تھے, بعد میں انہوں نے سیریا میں رہائش اختیار کی اور داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا, اور آپ کی نبوت میں اختلاف ہے, راجح یہی ہے کہ آپ نبی نہیں تھے لیکن حکیم اور دانا ضرور تھے، اور پورے عرب میں وہ اپنی حکمت اور دانائی کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حکمت اور دانائی کی باتیں سکھائی تھیں ان میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اگر اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو اس کا فائدہ شکر کرنے والے کو پہنچتا ہے، جیسے کہ یہاں پہلی آیت میں ہم نے پڑھا دی۔ اور شکر میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے بندہ، یعنی اگر بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر تو اللہ تعالیٰ مزید اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، مزید اس کو اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے تاکہ مزید انعامت پا سکے۔ اور یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے تجربے میں خود آتی رہتی ہے کہ جب انسان شکر گزاری کرتا ہے تو اس کو خود اس کا احساس ہوتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مہربانی کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ مزید اس پر مہربانی کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اسی کے لیے مفید ہے۔ تو یہ نہ نبی تھے لیکن نبی کے پیروکار تھے، سلیم الفطرت سلیم التبع ان کی طبیعت تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو لقمان علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور صحیح بخاری کی ہمیں ایک روایت ملتی ہے اس آیت کے سلسلے میں، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے کم از کم کوئی حدیث آ جائے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے بیٹے کو نصیحت کی، اور ان کی نصیحت میں سب سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سورہ انعام کی یہ آیت اتری، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، تو صحابہ کرام پر بہت شاک گزری اور وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے بھلا کون ایسا ہے جس نے ایمان کے ساتھ ظلم نہ کیا ہو، یعنی وہ گناہ سمجھ رہے تھے کوئی نہ کوئی گناہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اس آیت میں ظلم سے ہر گناہ مراد نہیں ہے بلکہ شرک مراد ہے۔ کیا تم نے لقمان کا قول نہیں سنا جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، ان الشرک لظلم عظیم؟ یہ صحیح بخاری کی کتاب التفسیر سے حدیث لی گئی ہے۔ اب سب سے پہلی بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو حکیم لقمان تھے ان کی باتیں کیوں عرب میں مشہور ہوئیں اور ان کے حکیمانہ اقوال کیوں عرب میں مشہور ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ ہر وہاں کا بچہ حکیم لقمان کو جانتا تھا، ان کے اقوال کو جانتا تھا، ان کی حکمت بھری باتوں کو جانتا تھا، یعنی زبان زد عام تھے ان کے واقعات۔ اب جن کے واقعات اتنے عام تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انہی کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دیا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہیں جن کی حکیمانہ باتیں اتنی مشہور ہیں اور ابھی وہ نبی، ہم نہیں جانتے کہ وہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کر، یعنی یہ لقمان کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لیا ہے، اور ان کا نام، ایک پوری سورت بھی ان کے نام کی ہے، اور یہاں پر آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی بہترین شخصیت کے مالک شخص تھے، بہت ہی حکیم اور دانا تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور دانائی بھرا دل اور دماغ دیا تھا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی، اور جتنے بھی نبی گزرے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جب نبوت کے بارے میں ان کے بارے میں فرمایا تو حکمت ہی کا لفظ استعمال فرمایا کہ ہم نے ان کو حکمت اور نبوت سے نوازا۔ تو تمام انبیاء بھی حکمت سے لبریز تھے، یعنی ان کے اندر حکمت بھری ہوئی تھی۔ اور اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جو نبی تمہارے درمیان مبعوث کیا ہے یہ تمہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور اسی لیے امام بخاری کا کہنا ہے کہ جتنا انسان احادیث سے قریب ہوگا، جتنا وہ احادیث میں انوالو ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جتنا اس کو احادیث پر عبور حاصل ہوگا اور احادیث پر وہ عمل کرے گا، اتنا اس کے اندر حکمت آتی چلی جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث کو بھی حکمت کہا گیا ہے۔ تو یہ حکیم لقمان مشہور ہی تھے حکیم کے نام سے، اور حکیم کا مطلب ہوتا ہے جو حکمت والا ہو۔ تو ان کی حکمت بھری باتوں کو اہل عرب سنا کرتے، آپس میں ایک دوسرے کو کوٹ بھی کیا کرتے تھے، ان کے واقعات اتنے مشہور تھے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی اصل شخصیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس شخص کے بارے میں تم اتنی باتیں کرتے ہو، جس شخص سے تم اتنے امپریس ہو، اور جس شخص کی حکیمانہ باتیں تمہارے یہاں پر اتنی مشہور ہیں، تم ذرا دیکھو تو صحیح کہ وہ شخص جس کو تم اتنی اہمیت دیتے ہو وہ خود شرک سے بیزار تھا، بلکہ وہ اپنی اولاد کو بھی اس شرک سے باز رکھنے کی نصیحت کر رہا تھا، دور رکھنے کی نصیحت کر رہا تھا۔ تو اب یہ خود آپ دیکھیں کہ بھلا یہ اہل عرب جو کہ حکیم لقمان کی باتوں کو تو مانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے، جبکہ آپ کی دعوت بھی سیم وہی تھی جو حکیم لقمان کی باتیں تھیں، حکمت بھری باتیں۔ اور انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ تو اب یہاں پر ہمیں اس واقعے میں یا حکیم لقمان کی جو نصیحت بھری باتیں ہیں، اس میں سب سے بہترین جو پیرایا ہمیں ملتا ہے، یہ بہترین بات ہمیں ملتی ہے بہترین پیرائے میں، کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو سورہ یوسف اور ایک سورہ لقمان، یعنی ہماری بچوں کی تربیت کے لیے یہ دو صورتیں مست ہیں جس میں ہم خود گہرائی سے جس کا مطالعہ کریں، ہم خود ڈوب جائیں جس میں، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم و تربیت دیں۔ اب یہاں پر ایک والد کا ہمیں کردار نظر آتا ہے کہ ایک والد کو کیسے ہونا چاہیے، اور یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ایک والد کا جو رویہ ہوتا ہے، یہ والد کا جو ایک امیج بنا ہوا ہے، وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہے، خصوصاً ہمارے برصغیر پاک و ہند میں۔ کہ برصغیر میں تو ہمارے یہاں پر ایک والد کا اس طرح سے امیج بنا دیا گیا کہ والد کا مطلب ہے کہ بس جیسے ہی والد گھر میں آئے تو سمجھو کہ کوئی ایک ڈراؤنی چیز گھر میں آ گئی، اب سب نے خاموش ہو جانا چاہیے، پن ڈراپ سائلنٹ۔ اور والد سے محبت یا اس طرح کی باتیں، یعنی نہ والدہ کے اکثر والدہ بھی اس سلسلے میں لاپرواہی برتتی ہیں، والدائیں جو مائیں ہوتی ہیں، اور گھر کے لوگ بھی، کہ بچوں کے دلوں میں والد کی محبت پیدا کی جائے۔ اور یہاں پر ایک والد کا آپ انداز دیکھیے کہ کس قدر فری ہوں گے سمجھے وہ والد اپنے بیٹے سے، اور یہاں پر ان کی نصیحت بھرے انداز سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے کتنے فری ہوں گے، کیونکہ جب انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا لب نہیں یا بنیا، اب یہاں پر یا بنیا بھی ایک بہت ہی پیارا لفظ ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے ہر دل عزیز ابا جان، اور یہاں پر یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ تو اے میرے پیارے بیٹے میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے سمجھیں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم مخاطب کریں تو مخاطب کرنے میں ہمارا انداز کیسا ہو، یعنی ہم اپنے بچوں سے جب ڈیلنگ کریں، بات کریں، جب ان کو کوئی نصیحت کرنی ہو تو نصیحت کرتے ہوئے ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ بچے جب، یعنی بچے چاہتے ہی ہیں کہ وہ ان کو محبت سے ان سے بات کی جائے، ان سے محبت سے ڈیلنگ کی جائے۔ اور ہمارا یوزلی انداز کیا ہوتا ہے، ہم سبھی کا حال یہ ہے کہ ہم اکثر جب نصیحت کرنا ہوتا ہے تو ہم بہت ڈانٹ ڈپٹ کر کرتے ہیں، جبکہ نصیحت کرنی ہو تو کیسے کریں، سمجھانے والے انداز میں، پیار والے انداز میں، محبت والے انداز میں، کہ اے میرے پیارے بیٹے۔ تو یہاں پر ہمیں والدین کے لیے بہت ہی بہترین اور سنہرا اصول مل رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، نصیحت کریں، یا ان کو کوئی ہمیں گائیڈ لائن پرووائڈ کرنی ہے، بچوں کو کچھ سمجھانا ہے، تربیت کرنا ہے، کوئی آگے کی بات بتانا ہے، تو ہم ان کو پیارے محبت بھرے انداز میں مخاطب کریں۔ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ ان کی باتیں ہیں۔ اب یہاں پر تو انہوں نے شرک کی بات کی اور شرک کی تردید کی، اور سب سے پہلی جو نصیحت کی وہ ہے شرک کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم بچوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو ہم پہلے بچوں کو دنیا کے بارے میں زیادہ بتاتے ہیں، دنیا کے بارے میں، اسکولس کے بارے میں، ٹیچرز کے بارے میں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہم معلومات فراہم کر دیتے ہیں، لیکن کبھی کیا ایسا ہوا کہ ہم نے اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ سے انٹروڈیوس کروایا ہو، کہ ہمارے بچے معرفت الہی تک پہنچ سکیں، ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے کہ اللہ کون ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، وہ ایک ہے، یکتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے اپنے بچوں کے دل میں یہ عقیدہ پختہ کرنے کی کوشش کی ہو، یا ان کو یہ بتایا ہو کہ تمہارا خالق، مالک، رازق سب کچھ کون ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو تربیت کی پہلی منزل، یعنی تربیت کے سلسلے کا پہلا جو اسٹیپ ہوگا ہمارا، وہ کیا ہوگا کہ ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جائے کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، یہ پوری کائنات کو کس نے پیدا کیا اور اس کی تخلیق کرنے والا کون ہے۔ تو یہ پہلی ہماری، سمجھے یہاں پر ہماری خود کی ٹریننگ ہے، والدین کی ٹریننگ ہے، کہ ہم اپنے بچوں کو جب کچھ بات سمجھائیں، بتائیں، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے، ہمارا مالک، ہمارا خالق۔ پھر یہاں سے جو جملہ شروع ہوتا ہے، یہ اس کے بارے میں تقریباً تمام ہی علماء کا یہ خیال ہے کہ یہاں سے یہ جملہ اللہ تعالیٰ کا خود کا فرمانا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے. یہ پورا جملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اس میں والدین کا ذکر کیا گیا ہے. چونکہ ہمارا ٹاپک وہ نہیں، لہٰذا ہم یہ بیچ کے اس واقعے کو چھوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کبھی توفیق دی انشاءاللہ تو پھر کبھی لیں گے. ہم وہاں سے دیکھتے کہ جب سے دوبارہ پھر لقمان علیہ السلام کا جملہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 17 میں، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اب پھر دیکھیں کہ پھر ان کا انداز آپ دیکھیں کہ اے پیارے بیٹے، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو اور برے کام سے منع کرو، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو، بلا شبہ یہ سب باتیں بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے یا بڑے عزم کے کام میں سے ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری نصیحت ہے. آپ دیکھیں پھر یہاں وہی والا انداز، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. اور یہاں پر اقیم الصلاۃ کا لفظ آ رہا ہے کہ نماز کو قائم کرو. یہاں پر وہ یہ نہیں کرے کہ نماز پڑھو، جیسے کہ ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو. تو نماز پڑھنے میں اور نماز کو قائم کرنے میں کیا فرق لگتا ہے آپ؟ آپ کو کچھ فرق محسوس ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا ایک الگ بات ہے اور نماز کو قائم کرنا ایک الگ بات ہے؟ نماز قائم کرنے میں کیا چیز آئے گی؟ کہ نماز جب آپ قائم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی پوری شخصیت پر حاوی ہو جائے، یعنی آپ کے اندر صبر، آپ کے اندر استقامت، آپ کی ڈیلنگ، آپ کے لوگوں سے معاملات، یعنی نماز کا لازمی اثر آپ کی شخصیت پر نظر آئے گا. یہ نماز قائم کرنا ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے فحش سے اور برے کاموں سے، منکر سے. تو آپ کی ڈیلنگ، آپ کے معاملات، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کے معاملات، آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب آپ کی نماز اس کو چینج کر دیتی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ نماز انسان کی شخصیت کو بدل کر رکھ دیتی ہے. اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ہماری شخصیت میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو یقین جانے کہ ہماری نماز کا کوئی فائدہ نہ ہوا. نماز ہم قائم نہیں کریں، نماز کو اسٹیبلشڈ کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے. جیسے کہ ایک بیج ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ بیج کو آپ ایک جگہ جما دیتے ہیں، اس کو آپ ایک زمین کے اندر دبا دیتے ہیں، بیج اپنی ہی جگہ پر رہتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس سے پھر وہ جو پودا نکلتا ہے، وہ پودے کی کتنی پھر ایک تنا ہوتا ہے، برانچز ہوتی ہے، اس کی شاخیں ہوتی ہیں، پتے ہوتے ہیں، پھول یا پھل ہوتے ہیں، کتنی چیزیں نکلتی ہے. تو ایسی نماز کو جب آپ قائم کریں گے، سالڈ آپ کی نماز ہوگی، اگر آپ کی نماز کے اندر وہ خشوع، وہ نماز کی تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت اگر آپ کے اندر ہے، تو وہ آپ کی پوری شخصیت کو بدل دے گا. آپ کی پوری شخصیت میں، یعنی پھر آپ ایک پھلدار درخت کی مانند بن جائیں گے لوگوں کے لیے، جو سایہ بھی فراہم کرتا ہے، جو فروٹس بھی دیتا ہے، جس کے پتے بھی کام آتے ہیں، جس کا تنا بھی کام آتا ہے، جس کی جڑیں بھی کام آتی ہیں، ہر چیز کام آتی ہے. تو یہ نماز کو قائم کرنا ہوا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کی زندگی میں، آپ کی شخصیت میں، آپ کے کردار میں کوئی چینجز نہ آئے ہوں. تو نماز انسان کو بدل کر رکھ دیتی ہے. اور اس کی مثال ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ کہ شعیب علیہ السلام کو، شعیب علیہ السلام جب ان کی قوم کو نصیحت کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ان کی قوم نے کیا جواب دیا تھا، کہ تمہاری نماز یہی سکھاتی ہے تم کو کہ برائی سے روکو اور بھلائی کا حکم دو. یعنی وہ ان کا مطلب یہ تھا کہ تم نماز پڑھتے تو اپنی نماز میں بس مگن رہو، اللہ اللہ، خیر سے اللہ، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اور آج ہمارے یہاں پر بھی ہندوستان پاکستان میں یہی کانسیپٹ ہے کہ آپ اپنی نماز کی حد تک خاموش رہیں، یعنی آپ اپنی نماز پڑھ لیں کافی ہے آپ کے لیے، خود نیک بن جائیں. آپ کو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو نہیں، نماز آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ نماز ہی آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ترغیب دیتی ہے. آپ کی نماز آپ کو یہ اس بات پر ابھارتی ہے، یہ کام کرنے کے لیے اکساتی ہے کہ آپ کو ہر حال میں لوگوں کو برائی سے روکنا ہے اور بھلائی کی ترغیب دینا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کتنے اچھے اسٹیپس ہیں، یعنی ہماری بچوں کی تربیت کے لیے ہمیں یہاں پر بہترین سنہرے اصول مل رہے ہیں کہ ہم کیا کریں. کہ ہم بھی اپنے بچوں کو جب نصیحت کریں تو ان کو بتائیں کہ نماز کی پابندی ایک تو، اور نماز کی پابندی انسان کے اندر بہت چینجز لاتی ہے. جب نماز کی پابندی کرنے لگتا ہے انسان، اس کے اندر ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اس کے اندر ایک سکون آ جاتا ہے، استقامت آتی ہے اس کے اندر. تو نماز کے اندر یہ، نماز پڑھنے کے بعد اگر یہ چینجز نہ آ رہے تو اس کا مطلب ہماری نماز میں کوئی نہ کوئی کمی ہے. اب دیکھیں یہاں پر وہ یہ لفظ بھی کہہ سکتے تھے کہ نماز پڑھو, سلو کہہ سکتے تھے نماز پڑھو, لیکن یہ لفظ نہیں آیا یہاں پر, بلکہ کیا, یہ کیا لفظ آیا, اقیم الصلاح, کہ نماز قائم کرو, نماز کو اسٹیبلش کرو. تو نماز کو اسٹیبلش کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی پوری شخصیت بدل کر رہ جائے, آپ کی شخصیت کے اندر یہ چینجز آئے کہ آپ پھر برائی کو دیکھ کر خاموش رہنے والے نہ بنیں اور بھلائی کا حکم دینے سے رکنے والے نہ بنیں. یعنی آپ کے اندر یہ دو کوالٹیز تو ضرور ہی آنی چاہیے جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں, اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے اندر یہ تبدیلی نہیں آ رہی تو مطلب پھر آپ کی نماز اتنا فائدہ آپ کو نہیں دے رہی ہے جیسے کہ دینا چاہیے. آپ دیکھیں کہ ہم تو سب نماز کے پابند ہوتے ہیں نا, لیکن کیا ہماری نمازیں ہم کو یہ سب کام کرنے پر اکساتی ہے کہ ہم برائی سے روکیں لوگوں کو اور بھلائی کی ترغیب دیں. ہمارے یہاں پر ایک کانسیپٹ یہ پیدا ہو گیا کہ اچھا آپ اپنے حجرے تک محدود رہیں, آپ کی نماز آپ کی مسجدوں تک محدود رہ جائے, مسجد سے باہر نکلنے کے بعد آپ خود بھی آزاد ہیں اور ہم کو بھی آزاد رہنے دیں, نہ ہم کو آپ نصیحت کریں نہ خود اپنے آپ کو آپ اپنی نماز کا پابند بنائیں, تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. بہرحال پہلا تو انہوں نے یہ ان کو اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے پیارے بیٹے نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے, برے کام سے منع کر, اور اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے وصبر علی ما اصابک, اگر کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کر. لازمن آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو کوئی نصیحت کرتے ہیں, جب آپ کسی کو تبلیغ کر رہے ہیں, جب آپ برائی سے روک رہے ہیں, تو اس کا فوراً ری ایکشن کیا ہوگا, جی بتائیے. جی ہاں تانے ملیں گے آپ کو, طنز کیا جائے گا آپ پر, باتیں آپ کے اوپر کی جائے گی. جی بالکل, تو اب اس کے بدلے میں کیا کرنا ہے, جی 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی, اس طرح کے بھی جملے ملیں گے. جی ہاں بالکل, تو اب یہ جو کام آپ کریں گے امر بالمعروف کا اور نہیں عن المنکر کا, تو اس کا لازمن تقاضا کیا ہے کہ پھر اب آپ کو صبر کرنا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ فوراً آپ دیکھیں ایک کے بعد جو ایک جملہ ہے اس میں کتنی حکمت ہے, اور جو سیکوینس ہے, یا بنیہ اقیم الصلاح, اے بیٹے نماز قائم کر, وامر بالمعروف اور معروف کا حکم دے, ونہا عن المنکر اور منکر سے روک, وصبر علی ما اصابک, اور پھر جب تم یہ کام کرو گے نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز لازمن تم کو اس بات پر موٹیویٹ کرے گی کہ تم لوگوں کو برائیوں سے روکو, بھلائی کا حکم دو. جب تم یہ کام کرو گے تو لازمن تم کو لوگوں کی باتیں سننا پڑے گی, اور پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا, اس سب سے صبر کرنا ہے, خاموش رہنا ہے, استقامت دکھانی ہے, یعنی لوگوں کی تانوں پر, لوگوں کی طنز میں آ کر ایسا نہیں کہ تم کو تھوڑے دلے بن جانا ہے, چھوٹے دل کا مالک بننا ہے, نہیں کہ تم یہ کام چھوڑ دو کہ اچھا اب لوگ تو مجھ پر باتیں بنا رہے لہٰذا میں یہ کام چھوڑ دیتا ہوں, نہیں بلکہ کیا کرو, صبر کرو. ان ذالک من عزم الامور, یہ جملہ تو اتنا غور طلب ہے اور اتنا بہترین جملہ ہے یہ, کہ بے شک یہ ایک بہت عزم کے کاموں میں سے ہے. اور آپ دیکھیں کہ اسکالرس نے اس کے بارے میں جو کتابیں لکھی ہیں عزم کے بارے میں, وہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے نیکی میں آگے بڑھنا, اور ایک ہوتی ہے عزیمت کی راہ. عزیمت کی راہ کیا ہوتی ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ جب لوگ باتیں کر رہے ہوں تو وہ باتوں پر آپ خاموش بیٹھ جائیں, ان کا جواب نہ دیں فوراً, لیکن پھر آئندہ سے وہ کام کرنے میں آپ محتاط ہو جائیں کہ نہیں بھائی بس اب یہ کام کر بہت باتیں سننے کو ملی, ہم بدلے میں جواب میں تو کچھ نہیں کہتے, خاموش ہو جاتے ہیں, صبر کرتے ہیں, لیکن اب یہ کام سے ہم تھک گئے ہیں بس اب نہیں کرتے. اور ایک ہوتا ہے عزیمت کی راہ کہ آپ کو لوگ باتیں سنا رہے ہیں, آپ پر طنز کے تیر برسا رہے ہیں, سب طرف سے آپ کو نشانہ بنا لیا گیا ہے, اور آپ اپنے قدم وہاں پر ڈگمگانے نہ دیں بلکہ آپ مزید آگے بڑھتے چلے جائیں, یہ عزیمت کی راہ ہے. اور یہاں پر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کام ہے یہ ہر ایک سے نہیں ہو سکتا, بلکہ کیا ہے یہ چند ہی لوگ کرتے ہیں. اور کون کرتے ہیں, جو عزم والے ہیں, جو جن کے اندر ارادے کی مضبوطی ہے وہی کرتے ہیں یہ کام. لہذا وہ کہہ رہے ہیں کہ امر بالمعروف کرو, نہا عن المنکر یعنی منکر سے روکو, اور صبر کرو, یہ عزم کے کاموں میں سے ہے. ولا تسئر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مراحا ان اللہ لا یحب کل مختار فخور. پھر مزید کہہ رہے ہیں کہ بلا شبہ یہ سب عظمت کے کاموں میں سے ہیں، اور تکبر سے لوگوں سے اپنے گال نہ پھلانا، نہ ہی زمین میں اکڑ کر چلنا، کیونکہ اللہ کسی خود پسند اور شیخ خورے کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے مزید نصیحت ہے بیٹے کو، یا مزید نصیحت ہے اپنی اولاد کو، اور آپ دیکھیں کہ ہم بھی یہ سٹیپس یاد رکھیں کہ کیا سٹیپس ہیں جب اپنے بچوں کو ہمیں نصیحت کرنی ہو تو کس طرح سے ہم باتوں کو بتائیں گے۔ جب یہ بچوں کی کلاسز اگر ہم کہیں لے رہے ہوں، سیٹرڈے سنڈیز فرائیڈیز جو اسلامک کلاسز ہوتی ہیں، جو بھی دن ہوتی ہے، الگ الگ کنٹریز میں الگ الگ دن ہوتی ہیں، تو ان کلاسز میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم اس کو ان اسٹیپس کو فالو کریں، تاکہ جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ قرآن کی باتوں میں بہت ہی زیادہ حکمت ہوتی ہے، اور پھر قرآن میں کون بتا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکیم لقمان کی باتیں ہم کو بتا رہے کہ ہم نے اپنے جس بندے کو حکمت عطا کی تھی، اس نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کی، اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کس انداز میں کی۔ تو پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ تکبر سے گال پھلا کر بات نہ کرنا، اور اس کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں ولتسعر خدک للناس، تو سعیر کہا جاتا ہے کہ اونٹ کی گردن میں کوئی ایک بیماری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تو ایک طرف بس اپنا سر رکھتا ہے، ایک طرف ہی اپنا منہ رکھتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب گردن ہماری موچھ میں آ جاتی ہے تو ہم گردن کو موو نہیں کر سکتے، تھوڑا سا ٹیڑھا منہ رکھنا پڑتا ہے گردن جب موچھ میں آتی ہے، تو اونٹ کی گردن میں بھی ایک بیماری ہو جاتی ہے، تو اسی بنا پر اونٹ ٹیڑھا منہ رکھتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جملہ عرب میں بہت مشہور ہو گیا تھا کہ جب بھی اگر کوئی اس طرح سے ٹیڑھے منہ سے بات کرتا یا غرور اور تکبر سے بات کرتا تو لوگ اس کے لیے یہی لفظ استعمال کرتے تھے، تو سعیر کا۔ تو اپنا منہ پھلا کر بات نہ کرو، گال کو ٹیڑھا نہ رکھو، منہ کو ٹیڑھا نہ رکھو۔ اور اسی لیے جو عرب کے شاعر ہے ان کے عربی میں اس پر شعر بھی تھے، وکن اذ الجبار سعر خده اقمنا له من میله فتقوما، کہ ہم ایسے تھے کہ جب کبھی کسی جبار نے ہم سے منہ پھیر کر بات کی تو ہم نے اس کی تیر ایسی نکالی کہ وہ سیدھا ہو گیا۔ تو منہ پھیر کر بات کرنا یہ دراصل بہت ہی غلط اثر ڈالتا ہے انسان پر۔ اور آپ دیکھیں کہ جب انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے تو پھر وہ اسی طرح سے اپنی گردن کو ٹیڑھی کر لیتا ہے، گردن کو اکڑا لیتا ہے، اور سامنے والے کی نظر سے نظر نہیں ملاتا۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے کی نظر میں نظر ملا کر بات ہی نہیں کرتے ہیں، کہیں اور دیکھ کر بات کرتے ہیں، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ آپ ہمارے ساتھ بات کرنے کے قابل ہیں، لہٰذا وہ نظر میں نظر نہیں ملاتے، نظر سے نظر نہیں ملاتے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تکبر نہ کیا جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ بچپن سے اگر بچوں کو یہ باتیں سمجھا دی جائیں تو آپ سوچیں کہ جب وہ بڑے ہوں گے تو الحمدللہ کیسی ان کی شخصیت ہوں گی بچوں کی، کہ کس طرح سے ان کی تربیت ہوئی ہوگی کہ جب ان کو شرک کے بارے میں بتا دیا آپ نے، والدین کی عزت کرنے کے بارے میں بتا دیا، ان کی محبت کے بارے میں بتایا، پھر ان سے کہا کہ شرک نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، تو آپ دیکھیں کہ پھر وہ بچے کیسے بڑے ہوتے چلے جائیں گے، کیسے ان کی تربیت ہوگی۔ تو بچپن سے بچوں کو اس طرح کی تعلیم ہم دیں۔ پھر کہا کہ لوگوں سے منہ پھلا کر بات نہ کرو اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی خود پسند اور شیخ خور کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور زمین میں اکڑ کر چلنا یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بھی تکبرانہ چال ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسپیشلی بچوں میں، اور خصوصاً جب یہ ٹین ایج میں آتے ہیں بچے، لڑکے اور لڑکیاں، کالج میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یا اسکول میں، نائنتھ اور ٹینتھ، ایٹ نائنتھ ٹینتھ کی جو ایج ہوتی ہے، یہ ایج میں بچوں کے اندر خود بخود ہی ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ بچے اپنے آپ کو بہت ہی پراؤڈ ہی سمجھنے لگتے ہیں، اور پتہ نہیں بچے سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم پوری دنیا کو تسخیر کر سکتے ہیں، پوری دنیا کو ہم پیچھے کر سکتے ہیں، ڈیفیٹ کر سکتے ہیں، ہمارے اندر یہ ہے، ہمارے اندر وہ ہے، یعنی یہ ایج ہی ایسی ہوتی ہے۔ اور اس کا لازمن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچوں کی چال چینج ہو جاتی ہے، ان کی چال میں اکڑ آ جاتی ہے، ان کی چال میں غرور اور تکبر آ جاتا ہے۔ اور کچھ بچے تو بہت زیادہ ہی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کالج اور ہر یونیورسٹیز میں ایسا ہوتا ہی ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں، اور ٹیچر سے بھی اس طرح سے بہت ہی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، ٹیچر کی بات سنی نہیں جاتی، اور اپنے کلاس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی وہ اپنا رعب اور اپنی دھونس جماتے ہیں۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ بچوں کے لیے یہ نصیحت بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کو تکبر سے بچانے کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں کریں کہ تکبر نہ آنے پائے بچوں میں، منہ پھیر کر بات کرنے کی عادت نہ ہو، اور پھر یہ کہ زمین پر اکڑ کر چلنے والی عادت نہ ہو. آپ دیکھیں کہ بعض وقت کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو والدین سے بھی بہت زیادہ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں, اور کچھ بچے جب والدین کو کچھ انہیں جواب دینا ہوتا ہے تو کیسے کرتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں, کندھے اچکا کر بات کرتے ہیں یا گردن جھٹکتے ہیں. یا جب بھی کوئی نصیحت کی بات آتی ہے تو بچے کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں, اب شروع ہو گئی ان کی نصیحتیں, ہے نا, یہی رویہ ہوتا ہے نا. اور خصوصاً جب والد اگر کہنے لگے تو والد کے تعلق سے تو تقریباً بچے یہی کرتے ہیں کہ اچھا بھی ان کی نصیحتیں شروع ہو جائے گی, یا بچے اوائڈ کرتے ہیں کہ کسی طرح سے پیرنٹس سے سامنا نہ ہو اس ایج میں, ٹین ایج میں. تو یہاں پر وہ محبت سے سمجھا رہے ہیں اپنے بچے کو کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو. تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو, تکبر سے بات نہ کرو, منہ پھیر کر بات نہ کرو, اور اپنی چال میں اعتدال کو ملحوظ رکھو. یہ بھی ایک بہت بہترین نصیحت ہے. اور چال میں اعتدال کیا ہوگا کہ جب تکبر آتا ہے انسان کے اندر تو سب سے پہلے اس کا اثر اس کی چال پر ہی پڑتا ہے. سورہ فرقان میں بھی ہم پڑھتے ہیں, وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صفات جو بتاتا ہے کہ وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے بلکہ نرم چال چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتے, اپنی چال میں اعتدال رکھتے ہیں, تکبر والی ان کی چال نہیں ہوتی ہے, لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہیں کرتے. اب آپ خود سوچیں کہ بچپن سے جو بچوں کو ایسی تعلیم دی جاتی رہی ہو تو ان کے اندر تکبر آئے گا یا عاجزی آئے گی. اگر ہم ان کو بتا دیں کہ تکبر کا نقصان کیا ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ تکبر کا نقصان یہ ہے کہ قیامت کے دن جو تکبر کرنے والے ہوں گے وہ کس حال میں ہوں گے, جی چیونٹیوں کی طرح ان کو پیروں میں ڈال دیا جائے گا, رول دیا جائے گا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ کون ہے جو جہنم کی آگ میں ہوگا, یعنی کون سے لوگ ہوں گے جو جہنم میں ہوں گے. تو ہر وہ شخص جو کہ بہت ہی یعنی جو سخت مزاج ہو, ہارش ہو, تکبر والا ہو, اور جو لوگوں سے مطلب یعنی ملنا گوارا نہ کرے, لوگوں سے منہ پھیر کر بات کرے, یعنی وہ ساری جو یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے وہ سب اس کے اندر موجود ہے. تکبرانہ چال, تکبر, غصہ, سخت کلامی والا, تو یہ سارے لوگ کہاں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے. تو اس کے اپوزٹ ہمیں کیا صفت ملتی ہے, غرور اور تکبر کے اپوزٹ میں, یا اس کے اگر ہم مخالف میں جائیں گے تو کیا چیز ہمیں ملے گی, کیا کوالٹیز ہمیں ملے گی, عاجزی, نرمی, جھکے ہوئے رہنا. اور اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت زیادہ پسند ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جو عاجزی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید بلندی عطا کرتا ہے جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے. تو عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, لہٰذا اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت دی ہے تو اس پر ہمیں غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. جیسے کل ہی ہم نے پڑھا تھا کہ قارون کا کیا ہوا تھا, چونکہ اس نے فخر اور غرور کیا, کہا کہ میں نے میری محنت سے حاصل کیا ہے, اس کے اندر عاجزی نہیں تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اس کی دولت سمیت. پھر فرعون کا حال ہم جانتے ہیں کہ فرعون نے تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کے لیے عبرت بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ کو غرور اور تکبر بالکل پسند نہیں ہے, لہٰذا ہم غرور اور تکبر سے بچیں اور بچوں کو بھی یہی تعلیم دے. اور یہ جو ایج ہوتی ہے اس ایج میں بہت زیادہ ضروری ہے, یعنی خصوصاً 13-14-15 کی جو ایج ہے اس میں بچوں کو ضرور یہ بتائیں کہ یہ تکبر والی چال اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. اور پھر آخری جو نصیحت ہے کہ اپنی چال میں اعتدال ملحوظ رکھو اور اپنی آواز کو پست کرو, بلا شبہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہم کو بھی اپنی آواز پر کنٹرول کرنے والا بنائے. کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی آواز کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو حکیم لقمان نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو, آخری نصیحت یہ تھی کہ اپنی آواز کو پست رکھو. اور یہاں پر یہ نہیں کہ آواز پست رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ ڈانٹے نہ, جیسے کہ اسکالرز اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کسی شخص کی آواز ہی تیز ہوتی ہے, پھر کوئی تقریر کر رہا ہوتا ہے اذان دیتے وقت آواز کو تو بلند کرنا پڑے گا, تو پست آواز سے وہاں کام نہیں چل سکتا, وہاں تو بلند آواز سے آپ کو بات کرنا پڑے گا. اور بعض اوقات استاد کو اپنے شاگرد کو سرزنش کرنے کے لیے آواز کو بلند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, بعض اوقات والدین کو اپنی اولاد کو کچھ نصیحت کرنے کے لیے آواز بلند ہوتی ہے. اب وہاں پر اگر کوئی اپنا لہجہ نرم رکھے گا اور ہلکا رکھے گا تو نصیحت کا کچھ اثر نہیں پڑے گا. تو کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں آپ کو اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی, وہاں کی بات نہیں کی جا رہی ہے, بلکہ کہا جا رہا ہے کہ مضمون جو حرکت ہے وہ یہ ہے کہ ازراہ تکبر, دوسروں پر دھونس جمانے اور انہیں ذلیل کرنے کے لیے, ان کو مرعوب کرنے کے لیے گلا پھاڑ کر یا چلا کر بات کرنا. اور اس وجہ سے جب کوئی چلا چلا کر بات کرتا ہے تو پھر آواز کیا ہوتی ہے, بے ڈھنگی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ کوئی خوبی کی بات ہوتی تو یہ کام تو گدھے بھی کر سکتے ہیں، اور گدھے اس سے تم سے زیادہ اچھا کر سکتے ہیں آواز کو بے ڈھنگا ہو کر نکالنا. تو جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ گدھے کی آواز سے ہر کوئی نفرت کرتا ہے، گدھے کی آواز کو ہر کوئی ناپسند کرتا ہے. کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہے گدھے کی آواز سننے کا؟ کبھی ہوا اتفاق؟ لاسٹ ایئر رمضان ہی کی بات ہے، آخری عشرے میں ہم لوگ انڈیا گئے تھے، تو اتفاق سے بارش بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی جب انڈیا میں، تو گھر کے پیچھے بہت بڑا میدان ہے وہاں پر، تو اس میں جو ہے ایسا لگ رہا تھا کہ دو تین گدھے آ گئے تھے، اور وہ اتنا ایک کے بعد ایک چلا رہے تھے. اور اس وقت واقعی میں محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بات ارشاد فرمائی ہے، یا حکیم لقمان کی نصیحت میں جو بات ہے کہ سب سے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. اور واقعی میں کہ انسان ذرا بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے، بہت ہی کانوں کو برا معلوم ہوتا ہے یا کانوں کو تکلیف ہوتی ہے کان میں سنتے وقت وہ آواز کو، اور وہ یکے بعد دیگرے چلاتے چلے جانا، آوازیں نکالنا، تو یہ پسند نہیں آتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اکثر ہمارا حال یہ ہو جاتا ہے کہ جب بچوں کو ہم ڈانٹتے ہیں تو ہماری آواز اسی طرح سے تیز ہو جاتی ہے. تو ہم کو کوشش کرنی ہے. جی ہاں، یعنی انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے گدھے کی آواز سننے سے. تو اسی طرح سے چلا کر لاؤڈلی بات کرنا یہ بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے. اور اس لیے یہاں پر جو تشبیہ دی گئی ہے، ہم میں سے کوئی گوارا نہیں کرے گا کہ ہم اس تشبیہ کے مطابق بننا پسند کریں، کیونکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ سب سے ناپسندیدہ آواز، سب سے انکار کی ہوئی آواز کس کی ہے؟ گدھے کی، جس کو کوئی سننا پسند نہیں کرتا ہے. لہذا اس میں والدین کے لیے بھی اور اولاد کے لیے بھی بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں. یعنی ہم کو اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، ان ایڈوائس کو، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس میں ہمارے لیے نصیحت کی ہے. اور جیسے کہ بہت سارے بچے کہتے بھی ہیں اس طرح سے کہ جب والدین ڈانٹتے ہیں بچوں کو تو آواز تیز ہو جاتی ہے. تو آج کل تو بہت ہی ایزی ہو گیا ہے کہ ایک بار ہم ریکارڈ کر لیں اپنی آواز کو اور پھر ہم سنیں. اور بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں تحقیق کی ہے اور انہوں نے خود اس کا تجربہ بیان کیا ہے کہ واقعی میں جب ہم کو ہماری آواز بعد میں سنائی جائے جب ہم ڈانٹ رہے تھے بچوں کو، تو ہم دوبارہ کبھی بچوں کو اس طرح سے نہ ڈانٹیں. کیوں؟ کیونکہ ہم خود اپنی آواز کو سننا پسند نہیں کریں گے جس وقت ڈانٹتے وقت ہماری آواز جیسی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہم کو اس وقت غصے کو ہمارے کنٹرول کرنے والا بنائے کہ جب بچوں کو ڈانٹتے ہیں تو اس وقت ہم اعتدال میں ہوں انشاءاللہ. تو کیا کیا نصیحتیں سننے کو ملی حکیم لقمان سے ان کے بیٹے کے لیے؟ سب سے پہلے تو یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ٹھیک ہے؟ اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے. شرک سے بچانا ہے بچوں کو، کہ شرک سے ان کو بچائیں. اور آپ دیکھیں کہ مجھے جو کمی محسوس ہوئی، جیسے کہ ہم جب انڈیا جاتے ہیں تو آپ نے خود بھی اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ بہت سارے گھرانوں کے بچے، چونکہ ان کے والدین شرک کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی شرک کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے والدین کو وہی کرتے دیکھا ہے. تو اگر ہم لوگ اسکولس میں اس طرح سے انتظامات کریں کہ جو ہمارے اسکولس ہیں وہاں پر اگر ہم عقیدے کی تعلیم دیں بچپن سے، چھوٹی کلاسز سے بچوں کو، تو بڑے ہو کر یہ جو ایسی جو بستیاں ہیں، جو ہمارے علاقے کے ایسے جو پچھڑے ہوئے علاقے ہیں اور غیر تعلیم یافتہ طبقہ جہاں رہتا ہے، ان بچوں کے جو اسکولس ہیں وہاں پر اگر ہم جا کر بچپن سے تعلیم دیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شرک سے اور بدعات سے بچ سکتے ہیں، یہ جو توہم پرستی ان کے یہاں پائی جاتی ہے. تو سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ شرک سے بچانا ہے. اور جو بچوں کو ہم نصیحت کریں گے تو بہت پیارے انداز میں، اور یہاں جو مخاطب کیا گیا ہے بچے کو، بیٹے کو، کہ اے میرے پیارے بیٹے، تو ہمارا بھی انداز پھر ویسے ہی ہو. پھر والدین کا یہاں پر ہم کو ذکر ملتا ہے، اس کو ہلکا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ والدین کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ سب سے بڑا احسان اگر ہم پر کسی کا ہے اللہ تعالیٰ کے بعد، اور قرآن میں تقریباً ہر جگہ آپ دیکھیں کہ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا ہے وہاں پر ساتھ میں کس کا ذکر کیا ہے؟ والدین کا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اور اللہ تعالیٰ ہی کے فیصلے سے ہم دنیا میں آئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، لیکن دنیا میں آنے کا ذریعہ کون بنے؟ ہمارے والدین. اور دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ اگر آپ کتنے بھی لاکھوں لوگوں کو آپ کنوینس کر لیں، لاکھوں لوگوں سے آپ کا رویہ اخلاق اچھا ہو، لیکن صرف دو لوگ جو کہ آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے ماں اور باپ، ان کے ساتھ اگر آپ کا رویہ اچھا نہ ہو تو کوئی فائدے والی بات ہے؟ تو لہٰذا ہزاروں لوگوں کے ساتھ بھلے ہی ہمارے تعلقات اچھے نہ ہوں, لیکن کون سے دو لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں؟ ہمارے والدین کے ساتھ. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. میں تو کہتی ہوں کہ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے والدین ابھی زندہ ہیں. جن کے والدین نہیں ہیں ان سے پوچھیں کہ وہ کتنا روتے ہیں اور کتنا افسوس کرتے ہیں کہ ہم کو خدمت کا کوئی موقع نہیں ملا. کسی کے والدین ہیں, کسی کے والدین نہیں ہیں, کسی کے والد ہیں اور والدہ نہیں ہے, اور کسی کی والدہ اور والد نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں انسان اپنے حساب سے جینا چاہتا ہے, اور ہم بچے چاہتے ہیں کہ ہمارے حساب سے ہمارے والدین رہیں. لیکن جن کاموں میں ہمارے والدین کی خوشی ہے ہم کو اسی میں خوش رہنا ہے. ایک بہت اچھا واقعہ کس نے شیئر کیا تھا, شاید آپ لوگوں سے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, کہ والدین دیہات سے آتے ہیں اور بیٹا بہت اچھی جاب پر لگ جاتا ہے شہر میں. وہ اپنے والدین کو بلاتا ہے, ان کے لیے اتنا شاندار وہ لوگ روم سیٹ کرتے ہیں, بہت ہی اچھا, بہت ہی نئے جو لیٹسٹ قسم کے جو میٹرس ہے اور بیڈ روم سیٹ وغیرہ سب کچھ. والدین جب آتے ہیں دوسرے دن صبح صبح بیٹا بہو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو اپنا کمرہ پسند آیا. اب وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں والدین. اب بےچارے بچے کو خوش کرنے کے لیے کہتے کہ ہاں اچھا لگا, لیکن ان کے چہرے پر وہ خوشی نظر نہیں آتی. پھر اس کے بعد دونوں میاں بیوی باتیں کرتے بیٹھتے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے اتنا خرچ ہم پر کیا, اتنا پیسہ لگایا, لیکن ہم کو تو وہی عادت ہے چارپائی پر سونے کی, اور وہ جو وہاں کے جو گاؤں اور دیہات کے بستر ہوتے ہیں, میٹرس وغیرہ جو نرم ہوتے ہیں, رضائی جیسے ہوتی ہے, اور ہم کو ہمارا وہ پرانا والا ہی پسند ہے. تو بیٹے اور بہو کو پتہ چل جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ ایک دن کے اندر ہی اندر وہ بیٹا اور بہو ان کا روم چینج کر دیتے ہیں, بالکل گاؤں اور دیہات میں جیسا ان کا بستر اور کمرہ ہوتا ہے ویسا کر دیتے ہیں. تو وہ والدین جب اپنے کمرے کو دیکھتے ہیں وہ اتنا خوش ہوتے ہیں, اور دوسرے دن ان کے چہرے کی خوشی دیکھی نہیں جاتی. کہتے ہیں کہ ہمیں بہت سکون کی نیند آئی. تو ایکچوئل یہاں بتانا مقصد یہ کہ ہم اپنے حساب سے کمفرٹ پہنچانا چاہتے ہیں اپنے والدین کو, لیکن آپ دیکھیں کہ والدین کو ان کے حساب سے جو ان کو کمفرٹیبل جس میں فیل ہوتا ہے ان کو ہم وہ چیزیں پرووائڈ کریں. اگر ان کی خوشی جس میں اگر ہم وہی کام کر دیں تو آپ دیکھیں وہ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے. تو اگر ہمارے والدین میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے, اگر دونوں زندہ ہے تو بہت اچھی بات ہے, خوش قسمتی کی بات ہے. تو جو ان کو پسند ہے وہ کام کریں, جو ہمیں پسند ہے وہ ان کے لیے نہ کریں, کیونکہ ان کی خوشی اس میں ہے. اور آپ کو معلوم ہے بہت ہی مشہور حدیث ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا کہ کون سب سے زیادہ مستحق ہے میری خدمت کا, تو کیا کہا؟ تمہاری والدہ. تین دفعہ آپ نے فرمایا, اور پھر والد کہا. اور والد کے بارے میں آتا کہ والد جنت کے دروازوں میں کا ایک دروازہ ہے. اور جس نے والد کو ناراض کیا اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا. اور حدیث کے جو الفاظ ملتے ہیں کہ والد کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. تو لہٰذا اس سے آپ سوچیں کہ والدین کا کتنا بڑا درجہ ہے. تو ان کو خوش کرنے کا سوچیں کہ والدین کی خدمت ہم کیسے کر سکتے ہیں. پھر اب واپس لقمان علیہ السلام کی نصیحت آ گئی ہے. پھر وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ کیا کرو, اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چٹان میں کوئی دانا چھپا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہوگی. آپ دیکھیں بچپن سے اگر بچوں کے دل میں ہم یہ بات بٹھا دیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے, وہ علیم ہے, وہ الخبیر ہے, اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفت بتائی ہے لطیف الخبیر, بہت ہی باریک بین اور باخبر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو ایک اگر رائی کا دانہ بھی اگر کوئی چٹان میں ہو, اور یہاں صخرہ کا لفظ آیا ہے, صخرہ کہتے ہیں جو راک ہوتا ہے نا, جو لیئر والی چٹان ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ چٹانیں ہوتی ہیں کہ صرف پتھر ہوتے ہیں جس میں, اور کچھ چٹانیں ہوتی ہیں جس میں لیئرز ہوتی ہیں, یعنی اسٹیپ اسٹیپ اسٹیپس کے ساتھ ہوتی ہے. ایسی چٹان کو کھودنا اور اس میں سے رائی کا دانا نکالنا ایک امپاسبل بات ہے سمجھے, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی امپاسبل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز کے, اگر ایک رائی کا دانا کسی چٹان میں دبا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی خبر ہے. اور رائی کا دانا کتنا چھوٹا ہوتا ہے, جو مسٹرڈ سیڈ ہے, کتنا چھوٹا کہ اگر وہ نیچے گر جائے تو ہم ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں اپنے گھر میں کہ اگر گرے تو ہم کو مل بھی نہیں پائے, اور وہ اتنا گول گول سا ہوتا ہے کہ کہیں پر بھی وہ فوراً ادھر ادھر پہنچ جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے جو نصیحت کی تھی اپنے بیٹے کو کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا. تو لہٰذا بچوں کے دل میں بچپن سے یہ بات ڈال دی جائے تو کیا آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ چھپ کر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کریں گے؟ پھر اللہ نہ کرے کہ ہمارے بچے ایسے ہوں, لیکن اگر بچپن سے یہ بات ان کے ذہن میں بٹھا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے, چاہے تم اکیلے تنہا کہیں ہوں, چاہے آج ہمارے ساتھ ہو کل تمہیں کہیں اور جانا پڑے, کیونکہ بچے تو ہم سے جدا ہوں گے, ہر دفعہ تو ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے, ہر دفعہ تو ہم ان کو ہر وقت واچ نہیں کر سکتے, ہر وقت ہم ان کے اوپر اتنی نگرانی نہیں رکھ سکتے کہ اچھا وہ کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں, کس کے ساتھ کھا پی رہے ہیں, کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں, چھپ کر کوئی کام کریں، برا کام کریں، اچھا کام کریں، تو اگر یہ آپ ان کے دل میں بٹھا دیں، ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر مجھ پر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو بچے جو ہے خود بخود اس بات سے واقف ہو جائیں گے کہ ہم جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے والدین ہمیں دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اور وہ ہمیں واقعہ یاد آتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا، کہ جب عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ رات میں گشت کیا کرتے تھے، آپ کو یاد ہی ہوگا وہ واقعہ، کہ انہوں نے گھر سے آواز سنی جس کی ماں کہہ رہی تھی بیٹی سے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، تو بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے، تو ماں نے کہا کہ امیر المومنین تو یہاں نہیں ہے، وہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں، تو بیٹی نے کیا جملہ کہا تھا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو یہ جو چیز ہے، یہ یقین، یہ بچوں کے دل میں اگر بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ ہر گناہ سے، ہر برائی سے بچ جائیں. پھر ان کو ہر 24 گھنٹے ہماری ضرورت محسوس نہ ہو، کیونکہ ہم 24 گھنٹے بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اور ابھی چھوٹے ہم ساتھ میں ہیں، جیسے یہ آگے بڑھیں گے پڑھائی کے لیے ان کو باہر جانا ہوگا، کہیں اور رہنا ہوگا، بہت سارے لوگوں سے ملیں گے باہر، تو گناہ دعوت نظارہ دے رہے ہوتے ہیں، ہر طرف گناہ کے راستے کھلے ہوئے ہیں. تو اب ہر جگہ تو ہم بچوں کے ساتھ نہیں جا سکتے، ان کو روک نہیں سکتے، تو ہم یہ چیز ان کے دل میں بٹھا دیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تم کہیں پر بھی ہو، جہاں بھی تم چاہو تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کیونکہ ایک رائی کے دانے کے برابر چیز بھی اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور وہ چٹان میں ہو، ایسی چٹان جو کہ لیئرز والی چٹان ہو، جس میں سے نکالنا تو بالکل ایک انسان کے لیے ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. پھر انہوں نے کیا نصیحت کی کہ نماز قائم کرو. اور نماز قائم کرنے میں کیا ہے کہ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جب انسان نماز قائم کرتا ہے تو اس کی نماز اسے ہر برائی سے روک دیتی ہے. اور یہ بات ہمیشہ بچوں کو بتائیں کہ بیٹا نماز پڑھنے کا مطلب ہے کہ ہر برائی سے رکے رہنا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ بچوں کو جب تک ہم بتائیں گے نہیں، بچوں کو کیسے معلوم ہوگا؟ جب ہم بتائیں گے، یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہمارے اوپر یہ سب سے بڑی ذمہ داری کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے والے بنیں. اور آپ دیکھیں قرآن کے ذریعے سے اگر ہم ان کی تعلیم و تربیت کریں گے تو ہمیں صحیح طریقہ بھی پتہ چلے گا تربیت کرنے کا. آج آپ دیکھیں کہ اس پر اتنے سارے لیکچرز ہیں، کتنے سیمینارز ہیں، کتنے اس پر پریزنٹیشن بنے ہوئے ہیں، کتنے ویبینار ہیں، کہ کیا کچھ ہے. اور اگر ہم آج کی دنیا میں دیکھیں، یعنی وہ لوگ جو کہ دین کا علم نہیں رکھتے یا جو مسلمان نہیں بھی ہیں، تب بھی وہ بچوں کی تربیت کریں کہ بچوں کو ہم کس طرح سے ریز کریں، بچوں کو کس طرح سے ہم ان کی تربیت کریں، کس طرح سے ان کی شخصیت کو ہم نکھارنے والے بنیں، اس پر کتنے ان لوگوں کے لیکچرز ہیں، اور اس کے لیے کتنے سارے پروگرامز ہوتے ہیں، لوگ اس پر پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارے پاس تو قرآن موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو طریقہ بھی بتا دیا کہ بچوں کی تربیت ہم کو کیسے کرنی ہے، اور اسٹیپس ہمارے کیا ہوں گے، ایک اسٹیپ کے بعد دوسرا اسٹیپ ہم کون سا لیں گے. تو نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرو گے. اور یہ دیکھیں، یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، یہ بچوں کے اندر احساس دلائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امت وسط بنایا ہے، ہم کو کنتم خیر امتین کا لقب دیا ہے. اور کیوں دیا ہے؟ کیونکہ ہم برائی سے روکتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں. تو یہ بچوں کو ہم بتائیں. اور یہ نماز جب قائم کریں گے بچے، تو لازماً پھر وہ کام کرنا ان کے لیے ضروری ہوگا. پھر یا بنیا کا لفظ، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ قابل غور ہے کہ اے میرے پیارے بیٹے. اور جب تم یہ کام کرو گے تو پھر تم کو صبر کرنا پڑے گا، اور یہ بہت عزم کے کاموں میں سے ہے. پھر تکبر سے بچنے کے لیے کہا گیا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹین ایج ہوتی ہے اس میں تکبر بہت زیادہ آتا ہے بچوں کے اندر، اور ان کو اپنی ہر چیز اچھی لگتی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. اور بچوں کو والدین کی نصیحتیں اکثر ناپسند آتی ہیں، اچھی نہیں لگتی ہیں، تو ان کو بتائیں کہ یہ ہم تمہارے بھلائی کے لیے بتا رہے ہیں. تو لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اپنی چال میں اعتدال رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی فخر کرنے والے کو، شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے. اور اپنی آواز میں اعتدال رکھو، اس کو پست کرو، کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. تو صبر کرنا ہوگا ان ساری چیزوں میں، اور پھر ان کو بتانا ہوگا. اور خود والدین کو بھی صبر کرنے کی ضرورت ہے، کہ جب تک والدین صبر نہیں کریں گے بچوں کے اندر وہ چیزیں نہیں آئیں گی. کیونکہ بچے کیا دیکھتے ہیں؟ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین جو عمل کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں جو چھوٹی بہت جو ہماری نصیحتیں ہیں جو ہم لوگوں نے سیکھی ہیں دوسروں سے، کہ تربیت اولاد کے سلسلے میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچے بڑی بڑی تقریریں سننا پسند نہیں کرتے بلکہ اپنے والدین کا کیا گیا ایک عمل ان کے لیے مشورے رہا ہوتا ہے. یہ جملہ آپ سب اپنے لیے لکھ کر لگا لیں کہ آپ اور واقعی میں دیکھیں بچوں کا دل لیکچرز میں نہیں لگتا, لیکچر سن کر ان کو اتنا یعنی وہ اتنا اثر نہیں لیتے ہیں بلکہ اپنے والدین کا ایک عمل ان کے لیے مشعل راہ ہوتا ہے, وہ اس کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیزیں بھی کام میں آتی ہیں بچوں کے, لیکن جو ایک ایسی ایج ہوتی ہے اس ایج میں بچوں کو لیکچر سے دلچسپی نہیں ہوتی ہے. ہاں, ایک بڑی ایج ہونے کے بعد جب ان کے اندر ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے, جب وہ سمجھدار ہو جاتے ہیں, جب بھلے ہی وہ لیکچر سنیں, لیکن بچپن میں بچے کیا دیکھتے ہیں, اپنے والدین کا نقش عمل. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس پر سے اندازہ لگائیں کہ جب اپنے بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن کرواتے ہیں ان کا, تو بچے ٹیچر کو کتنا فالو کرتے ہیں, ان کی ٹیچر کا اٹھنا بیٹھنا لباس ہر چیز ان کو پسند آتی ہے. تو ٹیچر کا اور اپنے والدین کا اثر بہت جلد بچے قبول کرتے ہیں. تو یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بڑی بڑی تقریروں سے بچے متاثر نہیں ہوتے بلکہ والدین کا کیا گیا ایک عمل ان کے لیے مشعل راہ ہوتا ہے پوری زندگی بھر کے لیے. پھر تین لوگوں کی دعائیں ہیں جو کہ رد نہیں کی جاتی, اس میں سے ایک ہے کہ والد کی دعا ہے جو اپنے اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کو دعا بہت زیادہ کرنی ہے اپنے بچوں کے لیے. یعنی ہم اپنا کام کریں, تربیت کرتے جائیں, ون بائی ون ہم ایک ایک اسٹیپ اٹھاتے جائیں, اور اس میں سیکنڈ ہم کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کریں. اور دیکھیں دعا جو ہے یعنی بیٹے کے حق میں یا اولاد کے حق میں والد کی دعا, وہ رد نہیں جاتی ہے. اور اس میں سب سے بہترین جو دعا ہے وہ کون سی دعا ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, کہ ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کریں کہ ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اور یہ بچے آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنیں گے؟ جب یہ آپ ان کو بچپن سے اپنے ساتھ دین کے کاموں میں لگائے رکھیں, آپ ان کو انوالو کریں. اور آپ دیکھیں کہ واقعی میں اس کا لازمن اثر ہوتا ہے کہ جن کے بچے چھوٹے ہیں الحمدللہ ان کے لیے بہت ہی سنہری موقع ہے ابھی, کہ ابھی وقت ان کے ہاتھ سے نکلا نہیں ہے, ان کے ہاتھ میں وقت باقی ہے ابھی, کہ بچپن سے بچوں کو کتابوں کا شوق ان کے اندر پیدا کریں. جیسے جب ہم سنتے ہیں لوگوں سے کہ ہمارے بچوں کو کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے, تو بہت حیرت ہوتی ہے, کیونکہ کتاب مطالعے کی عادت انسان کے اندر بہت ہی نکھار, اس کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتی ہے, اس کی شخصیت کو نکھار دیتی ہے. یعنی مطالعے سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. تو بچپن سے بچوں کو دارالسلام سے انٹروڈیوس کروائیں. اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ہم بچپن سے بچوں کو دینی کتابوں کا شوق ان کے اندر پیدا کریں, ان کے پاکٹ منی سے اپنے پاس سے عید کے تحفے میں بچوں کو کتابیں دلائیں. اس سے آپ دیکھیں جب پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا, بچے ذاتی طور پر خود پڑھیں گے, تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے. ہم ان کو 10 بار بولیں لیکن وہ بچے کتاب میں ایک بار پڑھتے ہیں تو وہ زیادہ جلدی سیکھ جاتے ہیں. تو بچوں کو کتابوں کا شوق ان کے اندر پیدا کریں, کتابوں کو لینے کی عادت ان کے اندر ڈلوائیں. اور یہ بچے جب بچپن سے ہمارے ساتھ دین کا کام کریں گے, تو آپ دیکھیں یہی کولنس آف آئس ہے, یہی ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ ہمارے بچے ہمارے مددگار بن رہے ہیں, چاہے وہ گھر کے کاموں میں ہوں, چاہے وہ دین کے کاموں میں ہوں. اور یہی تو انسان دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے بچے اس کے ساتھ دین کا کام کرنے والے بنے. اور یہی ہم سب والدین کی خواہش ہے کہ ہمارے بچے دین کے دائی بنے, کیونکہ یہی بچے ہمارے لیے دعا کرنے والے ہیں. اگر یہ آج ہمارے ہاتھوں سے ہی تربیت پاتے ہیں تو کل ہمارے لیے یہی بچے دعا کریں گے. اگر آپ خود سوچیں کہ ہم نے آج اگر اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں نکالا, بچوں کو وقت نہیں دیا, ان کی صحیح تربیت نہیں کی, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کون ہمارے لیے دعا کرے گا؟ کہ آج اتنی مصروفیت کی لائف میں, اتنی مصروفیت ہے جہاں پر, اتنے ٹیمپٹیشنز ہیں, اتنی کشش ہے دنیا میں, گناہوں میں یا پھر موبائلز میں, لیپ ٹاپ, انٹرنیٹ, ان ساری چیزوں میں, کہ ہمارے بچوں کو دعا کرنے کا یاد رہے گا ہمارے لیے اگر ہم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی تو؟ اور اسی لیے میں کہتی ہوں کہ بچوں کو بچپن سے جو بھی دینی کلاسز جہاں بھی ہو رہی ہوں, چاہے وہ ایک گھنٹے کی ہو, آدھے گھنٹے کی ہو, دو گھنٹے کی ہو, اس کے لیے آپ کو آؤٹ آف وے جا کے کام کرنا پڑے گا. یعنی جہاں پر بھی آپ کو پتہ چلے کہ کہیں پر بھی بچوں کے کچھ سکھانے کے لیے کوئی چیزیں ہو رہی ہیں, آپ فوراً اپنے بچے کو وہاں بھیجیں, فوراً. اس کا بہت اثر ہوتا ہے, بہت زیادہ. بچپن سے جب بچے ان کلاسز کو اٹینڈ کریں گے, اور اس کے لیے ہم کو قربانی دینی پڑے گی. بعض اوقات ہم کیا سوچتے ہیں کہ اچھا ہماری چیزیں, ہماری مصروفیت, ہمارا یہاں جانا آنا, ہمارے ہسبینڈ بزی ہیں, ہم کو یہاں جانا ہے, کسی نے بلایا ہے, کوئی مہمان آ گئے ہیں. ان چیزوں کا اثر ہمارے بچوں پر نہیں آنا چاہیے. ان کی جو یہ دینی کلاسز ہیں وہ ہفتے میں ایک ہی دن ہوتی ہیں یا 2 دن ہوتی ہوں گی, تو اس پر افیکٹ نہیں آنا چاہیے ہماری دوسری ذمہ داریوں پر کی وجہ سے. ہم اپنے بچوں کو اس میں کنسنٹریشن کے ساتھ بچوں کو, آپ دیکھیں کہ دنیا کی تعلیم تو کسی نہ کسی طرح حاصل ہو ہی جائے گی, اس کے لیے کسی کو بولنا نہیں پڑتا ہے. دنیا کی تعلیم کے لیے آپ خود مجھے پتا کہ ہم کو کسی نے کہا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں؟ ہم سب پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو, لیکن اصل جو چیزیں دینی تعلیم ہے. تو جہاں کہیں پر بھی ذرا سا بھی کچھ ہمارے بچوں کو سیکھنے کو مل رہا ہے, ہم اس کو بالکل نہ چھوڑیں. اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کا شکر پہلے یہاں پر اتنی کلاسز ہوتی تھی وامی میں اور دوسری جگہ بہت ساری جگہوں پر اذان ورک شاپس ہوئے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوئی, تلاوت اور حفظ کے کمپٹیشن ہوئے, اس کی وجہ سے بچوں نے بہت کچھ سیکھا الحمدللہ. تو اب جہاں پر بھی اگر ایسی کلاسز ہو ہم اپنے بچوں کو ان کلاسز میں ضرور بھیجنے کی کوشش کریں اور دعا کریں. پھر بچوں کو اچھا ماحول پرووائڈ کریں, اور وہ اچھا ماحول کیسے ملے گا, اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کی دوستی ہوگی اور بچوں کی دوستی بھی اچھے لوگوں سے ہوگی, اچھے بچوں سے ہوگی, تو بچوں کو اچھا ماحول ملے گا. جب ہماری خود کی کمپنی اچھے لوگوں کے ساتھ ہو, ہماری دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ ہو, نیک لوگوں کے ساتھ, اور جو لوگ ٹیم ورک کر رہے ہوں چاہے وہ کہیں پر بھی کوئی بھی آرگنائزیشن سے جڑے ہوں, تو ہم کو بھی ان کے ساتھ مل جانا ہے, تاکہ جب ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ملیں گے تو ہمارا ماحول بھی دینی ماحول ہوگا اور بچوں کو وہی ماحول ملے گا بچپن سے, تو بچے خود بخود ان کی تربیت بہت اچھے طریقے سے ہوگی انشاءاللہ. تو بچوں کو اچھا ماحول پرووائڈ کریں, اچھی کلاسز جہاں پر بھی ہو رہی ہوں بچوں کو وہاں پر بھیجیں ضرور, تاکہ پھر بچے وہی کچھ سیکھنے والے بنیں. پھر مسجد سے بچوں کا اٹیچمنٹ کروانا بہت زیادہ ضروری ہے, یعنی بچوں کو بچپن سے مسجد کی عادت ڈالیں. آپ دیکھیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں کہ بچے جب بڑے ہوں گے, لیکن یقین جانے کہ چار سال اور پانچ سال, مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے جو ہمارے پڑوس میں, ہمارے پرانے گھر کے پڑوس میں ایک سعودی فیملی رہتی تھی, تو ہم نے دیکھا کہ وہ بچپن میں اس کے دونوں بیٹے تھے, تو والد اپنے دونوں بیٹوں کو, یعنی چار سال اور پانچ سال کا بچہ ہوگا تو دونوں بیٹے دونوں ہاتھ پکڑ کے والد کو آتے تھے, حالانکہ بالکل نیند میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے بچے, لیکن وہ والد فجر کی نماز کے لیے دونوں بیٹوں کو مسجد میں لاتے تھے. ہم کہتے ہیں کہ ہم الٹا سوچتے ہیں کہ اچھا یہ تو بچوں پر ظلم ہوگا, اتنے بچپن سے ان کو نماز کی عادت ڈال رہے ہیں, یعنی الٹی سوچ ہے ہماری. تو بچپن سے بچوں کو مسجد کے ساتھ اٹیچ کروائیں, اور پھر یہ جو مسجد میں ہلکے ہوتے ہیں یہاں پر, تو جو لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے, تو عصر کے بعد یہاں پر اکثر جتنے بھی مساجد ہیں وہاں پر ہلکے ہوتے ہیں قرآن کے ہلکے حفظ کرنے کے, تو اپنے بچوں کو وہ حفظ کے ہلکوں میں ڈال دیں, اس سے بہت اثر پڑتا ہے الحمدللہ. ایک تو بچپن سے بچے قرآن سیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں, پھر وہاں پر جو پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ عربس ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے بچوں کا جو تلفظ ہے, جو پروناؤنسیشن ہے عربی پڑھنے کا, وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو بچپن سے بچوں کو مسجد سے اٹیچڈ کروائیں, مسجد ان کو بھیجیں, فجر کی نماز سے ان کو مسجد کی عادت ڈالیں کہ فجر کی نماز بھی وہ باجماعت مسجد میں پڑھیں. اور آپ دیکھیں کہ اس کے لیے ماں کو بہت قربانی دینی پڑتی ہے, جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کیونکہ یہ ذمہ داری والدہ کی ہے, والد کو اللہ تعالیٰ نے باہر کی ذمہ داری دے رکھی ہے, یہ والدہ جب تک کہ اپنی یعنی والدہ خود قربانی نہیں دے گی, خود نہیں اٹھے گی, اس کے لیے خود کو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھانا پڑتا ہے, پھر بار بار آپ کو اپنے بچوں کو اٹھانے کے لیے جائیں, پہلے بچے ہیں وہ تو بچے ہی ہوں گے نا, تو وہ تھوڑی خود سے اٹھ جائیں گے, آپ کو ان کو بار بار اٹھانا پڑے گا. تو والدہ کو بہت قربانی دینی پڑتی ہے. تو ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں کہ بچوں کو مسجد بھیجے بچپن سے, مسجد کی محبت ان کے اندر پیدا کریں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام کہاں ہوتا تھا, مسجد میں. جتنے بھی جو صحابہ کرام ہیں, جو اصحاب صفہ تھے, انہوں نے کہاں تربیت پائی, مسجد میں تربیت پائی انہوں نے. اور پھر وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے وہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا. تو لہٰذا اپنے بچوں کو مسجد سے اٹیچ کروائیں, اور ان کی پھر کمپینین شپ دیکھیں آپ بچے کی, ان کے دوست کیسے ہیں, ان کو صحابہ اکرام کی سٹوریز سنائیں, ان کو انبیاء کے واقعات سنائیں, کیونکہ اس سے بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو پہلے تو اپنے بچوں کے دوستوں پر نظر رکھیں کہ ان کی دوستی اچھے بچوں کے ساتھ ہو, اس کے بارے میں ہمیں جانکاری حاصل کرتے رہنی چاہیے گاہے بگاہے, اور پھر اپنے بچوں کو سٹوریز سنائیں آپ صحابہ اکرام کی, انبیاء کی, یا جو بھی جو ہمارے بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں ان کی سٹوریز سنائیں, جیسے کہ امام ابو حنیفہ ہیں, امام شافعی ہیں, ان کی والدہ کا کیا کردار تھا ان کی تربیت میں, امام شافعی کی والدہ کا, سب سے بڑھ کر امام بخاری کا آپ دیکھیں کہ ان کی والدہ کی کتنی دعائیں تھیں اپنے بیٹے کے لیے, تو آپ دیکھیں کہ وہ بیٹا کیسے نکلا پھر کہ ان کی کتابیں آج تک پڑھی جاتی ہیں, اور ہر جگہ صحیح بخاری کے بغیر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی دینی محفل نہیں ہوتی. تو یہ والدہ کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے, والدہ جتنی قربانی دے گی, والدہ اپنے ایسے لوگوں کے واقعات بچوں کو سناتے جائیں گی, اسٹوریز سنائیں گی, تو اس سے بھی بچوں پر بہت اثر ہوتا ہے الحمدللہ. اور اس میں ام سلیم کا کردار ہمارے سامنے ہے, اور جابر بن عبداللہ ہیں, اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں ایک اور صحابی تھے زید رضی اللہ عنہ, زید بن ثابت انصاری, ان کی والدہ ان کو لے کر آئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے جو ہے کہا تھا کہ اللہ کے رسول, یہ زید آپ کی طرح قرآن پڑھتا ہے, آپ اس کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیں. تو تب سے اللہ کے رسول نے ان کو قرآن لکھنے کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا. تو یہ والدہ کا کردار ہوتا ہے. اور پھر یہ جو سنڈے اور سیٹرڈے اسلامک اسکولس ہوتے ہیں, اس میں بچوں کو ضرور بھیجیں, کیونکہ اس سے بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں. یہ ذاتی تجربہ ہے ہمارا کہ اس سے بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو لہٰذا بچوں کو جو بھی ہر جگہ الگ الگ دن ہوتے ہیں, جیسے انڈیا میں سنڈے کو ہوتا ہے, یہاں پر سیٹرڈے ہوتا ہے, تو جہاں پر بھی اسلامک اسکولز ہوتے ہیں چھٹی کے دن اس میں بچوں کو ضرور بھیجے تاکہ ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہو سکے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ چند چیزیں تھیں جس کو ہمیں یاد رکھنا ہے, اور یہ لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں تھیں اپنے بیٹے کے لیے, تو ہم کو بھی اپنے بچوں کی تربیت اسی نہج پر کرنی ہے اور اپنے بچوں کو انہی طریقے سے ایڈوائس یا نصیحتیں کرنا ہے تاکہ بچے بھی ہمارے شرک سے دور رہیں, تکبر سے دور رہیں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں, ان کے اندر صبر پیدا ہو اور وہ تمام برائیوں سے بچ سکے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والے بنیں اور یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں. اور اس کے لیے لازمن جو ہے والدین کا نیک ہونا ضروری ہے, کیونکہ بچے ہمیں دیکھ کر زیادہ سیکھتے ہیں. اور جیسے سورہ کہف میں آپ نے پڑھا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ دیوار جس کی تعمیر کی تھی حضرت علیہ السلام نے, تو ان کے وہ دونوں بچوں کے والد کیسے تھے, جو لفظ ہم کو قرآن میں ملتا ہے کہ نیک تھے, ابو ہما صالحہ, ان دونوں کے والد نیک تھے. تو نیک والدین کا اثر لازمن اپنے بچوں پر بھی آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نیک بنائے تاکہ ہمارے بچے بھی نیک بنے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا, بارک اللہ فیکم, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.